أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: الرحمن الرحمن علم القرآن. وقال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حفظة القرآن وصاحب الليل.
ابھی جو بچے تلاوت کر رہے تھے اور دیگر عبادات اور ایمانیات اور اپنی باتیں بتا رہے تھے، قاری صاحب سے گزارش ہے کہ تعوذ اور تسمیہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن پاک کے لیے کیا، دیگر عبادات کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں یہ خاص جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں جس کو قرآن پاک کی تلاوت کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی نیک کام کرو تو اس کا آغاز بسم اللہ سے کرو، لہٰذا یہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اعوذ باللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی ہے. ایک مرتبہ گلشن خانقاہ کی مسجد کے وضو خانے میں ایک شخص وضو کرنے بیٹھا، حضرت والا جو پیچھے کی سفیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے سہن دیکھا ہوگا، وہاں پر سنتیں پڑھ رہے تھے اور سنتوں سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ عام آدمی تھا، مزدور قسم کا آدمی تھا، غلطی عمل نہیں ہوتے ہیں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو عام آدمی تو اپنے بڑی زور سے پڑھا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضرت والا اٹھ کے اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر خود بتایا کہ دیکھو بھائی، ہر عمل کا ایک وقت ہے، تم جو وضو کر رہے ہو تو وضو میں اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ویسے تو نیک کام ہے، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن یہ وقت حدیث شریف میں یہ وضو کرتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ملتا ہے، لہٰذا ہم اسی کام کے مکلف ہیں، ہم وہی کام کریں گے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مرضی سے اگر کریں گے تو اس میں گمراہی کا خطرہ ہے، جیسے نوافل پڑھنا ثواب کا کام ہے، آج بھی جتنے نوافل پڑھے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع فرمایا کہ اس وقت نوافل مت پڑھو تو اس وقت اگر وہ نوافل پڑھے گا تو وہی نوافل سے اس کو انبیاء کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے معصوم پیدا فرماتے ہیں، 30 سال تک دعا کی اور دعا قبول میں وہی کر دینا کبھی کوئی خطا ہو جاتی تھی، آخر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آواز آئی، اس وقت بھی یہی دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے عصمت دے دے، اے اللہ مجھے معصوم بنا دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آواز آئی کہ اے اسماعیل تو مجھ تک عصمت کے راستے سے کیوں پہنچنا چاہتا ہے، میں نے اپنے تک پہنچنے کے 2 راستے رکھے ہیں، ایک عصمت کا راستہ ہے جس سے انبیاء آتے ہیں اور ایک توبہ کا راستہ ہے جس سے گنہگار آتے ہیں، تو اگر تجھ سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کر کے میرے دروازے پر کیوں نہیں آ جاتا، تیرا محبوب کیوں نہیں بن جاتا، تو وقت کا بہر حضرت والا فرمایا کرتے تھے یا جو لگی آمرت تو خدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوا اختیار کرو تو اللہ کا راستہ دیکھنے میں بہت مشکل ہے، دنیا جہان میں ہر طرح کے گناہ کے اسباب جس طرح دیکھو گناہ کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، پورا خاندان ایک نوجوان اگر ولی اللہ بننا چاہتا ہے، نئی صحبتوں میں جاتا ہے، داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو پورے خاندان کی مخالفت، ٹی وی سے اگر توبہ کرتا ہے تو پورا خاندان مخالف، عورتوں سے اگر نظر بچاتا ہے بہن اپنے چچا دار معمولا بہنوں سے پردہ کرنے کا کہتا ہے پورا خاندان مخالف، بازاروں میں جاؤ تو ہر طرح بریانی اور پاشی، تو تقوی کا راستہ حضرت فرماتے تھے یوں تو بڑا مشکل ہے، اللہ اتنا سر آتا ہی تو اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا راستہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی کا راستہ جو بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا جو بہت ہی مہنگا ہے،
اور بہت مشکل ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا, کیونکہ اس آیت کا دوسرا حدیث ہے کیا یہ لذیذ آمدت کا اللہ ہے میرے بچوں تک میں اختیار کرو. دوسرا حدیث ہے مقونوں بعض صادقی, تقویٰ کو کس طرح آسان اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا, اللہ ہی فرما رہے کہ تقویٰ کو میں آسان اس طرح کرتا ہوں کہ مقونوں بعض صادقی جو نیم لوگ ہیں اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں رہو, ان کے صحبت میں رہو آہستہ آہستہ, ان کے اخلاق, ان کا تقویٰ, ان کی طہارت, ان کی نظر کی حفاظت, ان کی عبادات میں لذت, ان کی خشیت آہستہ آہستہ تمہارے دلوں میں, تمہارے جسم پر, تمہارے چہرے پر منتقل ہوتی چلی جائے. تو یہ دین جو ہے صحبت سے پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو صحبت سے پھیلایا, جیسا کہ آیت پڑھی تھی کہ صاحبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ استعمال فرمایا, اور جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو صحابی کا لفظ خوب بتاتا ہے کہ دین جو ہے صحبت سے پھیلا ہے. لہٰذا اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں, حاکم بھی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیں گے کہ جو بندوں کے لیے پورا کرنا مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نیک لوگ قیامت تک پیدا کرنا لازم ہے. لہٰذا ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے کہ جو اللہ کے گنہگار بندوں کو توبہ کے راستے پر لگا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ تو وہ آیت ہے جو قدسی نے تلاوت کی تھی. اس کے علاوہ مختصر جو میں اس مدد سے اور اس تقریب کی نسبت سے لایا تھا کچھ وہ حضرت والا کے الفاظ ہے جس کا حضرت والا کے نور پوشیدہ ہے. حضرت فرماتے ہیں حافظ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ کے مدرسے میں داخل کیا کہ وہ حافظ بنے, ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو قیامت میں جنت میں جانے کے لیے 11 پاسپورٹ ملیں گے, 11 ویزے ملیں گے, 11 ٹکٹ ملیں گے, جن میں سے ایک ٹکٹ سے وہ خود جنت میں جائے گا اور 10 ٹکٹ سے وہ ایسے اپنے رشتے داروں کو جنت میں لے کر جائے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو حضرت فرماتے تھے اے میرے دوستو, اپنے بچوں کو جو اپنے رشتے دار جو حفظ کر رہے ہیں ان کو حفیظ مت سمجھو, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ تم سے نظر پھیر لیں کہ تم تو ہمیں ستاتے تھے, ہم تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گے. لہٰذا جنت میں جانے کا جو بہانہ بھی مل جائے اس کو ہاتھ میں لے لو. اور ایسے حفاظ, ایسے حافظ جو قرآن پر حفظ کر رہے ہیں, مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کی قدر کر لو. انہیں کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے, انہیں کی برکت سے ان اللہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, ان کا احترام کرو. مدینہ شریف میں مولانا آفتاب عالم صاحب, ان کے والد حضرت مولانا بدر عالم صاحب, جنہوں نے حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ترجمان سنہ لکھی, تو وہاں پر قبرستان میں دفن کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک قبر میں جس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس پہ تاریخ لکھ دی جاتی ہے, 6 مہینے کے بعد اسی قبر میں دوسرے پودے کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو ان کی قبر کو 6 مہینے کے بعد جب کھودا گیا تو مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا جسے 6 مہینے کے بعد بالکل سلامت تھا, اب کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی بالکل سالم تھا, ورنہ قبر میں کیڑے گرمیوں میں 24 گھنٹے کے اندر کیڑے جسم کو کھا جاتے ہیں اور سردیوں میں 3 دن کے اندر جسم ختم ہو جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور ہڈیاں بھی پھر مٹی میں بن جاتی ہیں. لیکن ان کا جسم 6 مہینے کے بعد فادر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 4 اماموں میں سے ایک امام ہے, ان کی قبر 230 سال کے بعد کھولی گئی, جو جس نے قبر جو تھا بالکل سلامت تھا. اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے, 3 صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج, ہمارے آنکھوں کی جھٹک, ان کی قبر تو سینکڑوں برس کے بعد عراق میں کھولی گئی تو ان کے تینوں کے جسم سلامت ہے، ان کے جسموں کو اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے ہزاروں کافر اس کو مسلمان ہو گئے. یہ واقعہ اس دن اس شخص نے جو اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لایا تھا، انڈیا میں پریس ہے جہاں پر آپ چلتا ہے نول کشور، میں نے بھی اس شخص کی زیارت کی ہے. تو وہ اس وقت ہندو تھا جب اخبار میں یہ خبر چھپی کہ تین صحابہ کرام کی قبروں کو، کیونکہ ان کی قبروں میں پانی آ رہا ہے، بہت طویل واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا ہے انہوں نے دوبارہ اگر قبول کیا یا بلانے کو انشاء اللہ حاصل کروں گا. ان کی قبروں میں پانی آ رہا تھا، انہوں نے خواب میں آ کے بادشاہ کو ڈانٹ لگائی صحابہ کرام نے کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے. ایک رات، دو رات، تیسری رات اٹھا کے اس کو بستر سے نیچے پھینک دیا کہ تو ہمارے جسم کا خیال نہیں کرتا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. آخر بادشاہ نے مفتی علی کرام سے مشورہ لیا، مفتی علی کرام نے اجازت دی کہ جب اس قدر تاکید ہے تو قبر کھولی جا سکتی ہے. بہرحال پھر ان کی قبر کھولنے کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا گیا، فلاں تاریخ کو قبر کھول کے ان کی میتیں وہاں سے منتقل کی جائیں گی. تو انڈیا کا ایک بہت مالدار باپ کا بیٹا ہندو، اس نے کہا اپنی اما سے کہ میں بھی دیکھنے جاؤں، کبھی میں ملک سے باہر نہیں نکلا. تو یہ بھی عراق پہنچا اور وہ ان کے حج صاحب میں مبارک کی زیارت کر کے جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، تو ان میں ایک یہ صحابی تھے جو پہلے ہندو تھے اور مسلمان ہوئے، اور پھر یہ خانقاہ میں ہمارے حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک سنایا اور انتہائی زاروں کا کار حالت میں رو رو کے سنا رہے تھے. مولانا بدر اعظم صاحب کی قبر چھ مہینے بعد چھوڑی گئی تو جسے اور کفن سلامت تھا، اس کو دوبارہ بند کر نئی تاریخ لکھ دی گئی. پھر مزید چھ مہینے کے بعد کھولی گئی تو پھر ویسے ہی جسے سلامت، پھر تاریخ دی گئی، پھر چھ مہینے بعد کھولی گئی تو جسے پھر ویسی سلامت. آخر اس کے اوپر مستقل لکھ کے لگا دیا گیا کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس قبر کو اب نہ کھولا جائے. تو ہمارے سلسلے کے بزرگان دین نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کرامت جو ان کی تھی، آخر کوئی وجہ اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ویسے تو ساری زندگی حدیث شریف کی خدمت کی، حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ کرامت جو عطا ہوئی تو وہ حافظ قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے ہوئی. پوچھا کہ وہ کیا ادب تھا، تو فرمایا کہ میرے ابا جو تھے حافظ قرآن کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے نہیں تھے، اور فرماتے تھے کہ جب ہم قرآن پاک کی طرف پاؤں نہیں کرتے ہیں تو حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے، تو لہٰذا ہم اس کے سینے اس کی طرف پاؤں نہیں کریں گے. یہ ادب میرے ابا کیا کرتے تھے، شاید اسی کی برکت سے ان کو یہ کرامت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں انا، کہ یہ قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. چنانچہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا بلکہ اس امت کے علماء کے حوالے کیا. تو ایک پستک تو وہ کتابیں سلامت رہیں، لیکن کیونکہ اللہ کی حفاظت نہیں تھی، دوسرے لوگوں نے اس کے اندر تحریر کر کے اپنی مرضی سے مسائل بدل دیے اور وہ کتابیں تحریر پست ہو گئی. لیکن اس کتاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، اور اسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تو آخر حفاظت کہاں کریں گے؟ کیا قرآن کی حفاظت آسمانوں پہ کریں گے، جنت پہ کریں گے، کہاں کریں گے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت اس امت کے ان بچوں کے سینوں میں کریں گے جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. حضرت کہا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا کی کافر قوتیں دنیا سے قرآن پاک کا خدا نخواستہ خدا نخواستہ نام و نشان بھی مٹا دیں، کہ ایک قرآن بھی باقی نہ چھوڑے، ایسا خدا نخواستہ جو وقت آ گیا، تو بھی ہمارے حفاظ کرام ہمارے بچے جو حافظ ہیں چند منٹوں میں پورا قرآن لکھوا دیں گے کہ ایک زیر زبر پیش ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور قرآن کا معجزہ. تو حضرت والا کے الفاظ نقل کرتا ہوں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے, اور اس سے پہلے تو ہے زبور انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. فرماتے ہیں بین شیخ المحیط, مصر کا کوئی مصر کے جیسے قاری بہت نہیں چاہیے فتوا ہوتے ہیں, کوئی مصر کا نہیں نہیں قاری دو تبیرہ نقطہ کا میرا قرآن, اگر قرآن کے ایک نقطے کو بھی غلط پڑھ لے گا یا روز جا رہی سے بیان تو ہمارا ایک بچہ اس کی تصحیح روپا دے لے گا. ریا شیخ آفتاب صاحب نے غلط پڑھ دیا, صحیح ہے جہاں سے خانہ کعبہ جن کو زیارت ہوئی ہے امام شریف یہ لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو پیچھے کم سے بچے جو ہوتے ہیں نوجوان 18-20 سال کے ان کو رقبہ دیتے ہیں, تو اتنے بڑے بڑے امام جو برسوں سے تراوی سنا رہے ہیں تو ان کو بھی رقبہ, یعنی وہ بھی غلط پڑھے تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ پیچھے ایسے تصحیح کرنے والے موجود ہوتے ہیں. ہمارا 9-10 سال کا بچہ بھی اس کو ٹوک دے گا کہ آفتاب یا شیخ تو نے غلطی کر دی. تو جو کہ پرانی پچھلی کتابوں کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا, سب میں تحریف ہو گئی کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت اس وقت علماء کے حوالے تھی, لیکن قرآن پاک محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, جملہ اسمیہ سے ہمیشہ کے لیے لی ہے, لہٰذا یہ قرآن پاک ہمیشہ محفوظ رہے گا. اگر افریقہ روس برطانیہ سارے عالم کی طاقت سے مل کر دنیا بھر کے قرآن پاک کے نسخے کو سارا منصر جمع کر کے آگ لگا دیں, ہمارے لاکھوں حفاظ اس کو چند منٹ میں پھر لکھوا دیں گے, کیونکہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہے, ہر زمانے میں محفوظ رہا ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی, یہ دیکھو علی حضرت والا کے الفاظ, یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد ہیں. تو صبح ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا, جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ و نازہ پڑھایا, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اس سرکاری ذمہ داری, یعنی اس کی بادشاہ کسی خاص کام کے اپنے ذمہ لیں اور اس کے لیے ایک جماعت بنائے کہ میں نے جس کام کی ذمہ داری لی ہے یہ جماعت اس کے لیے ذمہ داری کرے گی, تو سوچو کہ بادشاہ کی ان کے اوپر کیا توجہ ہوگی اور کیا قدم ہوگا. لہٰذا یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قرار دیا کہ میں ان کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کروں گا. یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد ہیں. تو جہاں جہاں حفظ قرآن کے مدارس ہیں یہ سب بارگاہ حق کے سرکاری لوگ ہیں, یہ سب بارگاہ حق کے سرکاری لوگ ہیں, اور قرآن پاک کی جیسے حفاظت کا وعدہ ہے تو اس کے الفاظ کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے, اور اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں یعنی حدیث شریف کی بھی حفاظت کا اس کے اندر وعدہ ہے, کیونکہ اگر کسی گھر کے حفاظت کا کوئی وعدہ کرے اور باہر سے تالا لگا دے لیکن چور اور ڈاکو چھت سے کود کر آئے اور اندر سے مال اور زور جوائے لے کر لے جائیں تو اس گھر کے باہر کے تالا باہر کی حفاظت کی ضمانت کا کوئی فائدہ نہیں, لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے باہر سے ایسی حفاظت کی ضمانت دی کہ قرآن پاک مکمل الفاظ کے محفوظ رہیں گے. اسی طرح ان الفاظ کے کیا معنی ہیں جو حدیث شریف میں بیان کیے گئے, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان معنی ان بحقوق ان مطالب کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ وعدہ لیا کہ یہ قرآن پاک کا جو لوگ میں نے نازل کیا اس کا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا, قیامت تک ان شاء اللہ یہ حدیث مبارکہ بھی باقی رہے گی, اس سے ہمارے قرآن پاک کے مطلب قیامت تک باقی رہنے کی اس میں خوشخبری ہے, اور اس میں ہمارے احادیث مبارکہ کے دارالعلوم مدارے جہاں پہ احادیث شریفہ پڑھائی جاتی ہیں ان کی حفاظت کی بھی قرآن کی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ حضرات کی برکت سے اتنے مضامین دل کو چاہ رہا تھا اور لیکن ضروریات بھی ہوتی ہیں. یہ رسالہ یہاں تفصیل کے لایا ہے, توفہ ماہ رمضان ہمارے حضرت رحمۃ رسالہ ہے, توفہ ماہ رمضان رمضان کی آمد کے موقع پر ہے, ہاں تو توفہ ماہ رمضان پورے رمضان آنے والا ہے, اس کے احکامات کیا ہے اس کے اوپر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا وعظ ہے, یہ آپ کو یہاں سے یہاں کے منتظمین آپ کو مفت تفصیل کریں گے. یہ حضرت والا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً 30 سال سے میں لے کر آؤں کہ 30 سال سے حضرت والا کی یہ کتابیں مفت تقسیم ہو رہی ہیں، کہاں سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے. آج تک یہ کتابیں حضرت والا کی خانقاہ سے اور جہاں جہاں سے بھی تقسیم ہوتی ہے کبھی فروخت نہیں کی گئی، اس کا کوئی ہتھیار نہیں لیا گیا کہ یہ 10 روپے کی کتاب ہے تو 10 روپے دیا گیا، لہٰذا یہ مفت تقسیم کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات حضرت کہا کرتے تھے کہ یہ مفت تقسیم تو ہوتی ہے، مفت چھپتی نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر پورے رمضان کے بارے میں حضرت والا کا عجیب و غریب بیان ہے، یہاں سے آپ سمجھا. تو اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے رسائل ہیں وہ بھی مفت تقسیم ہیں. کوئی بچے کا ہاتھ خراب کرے کہاں یہ وہ پیکیج ہے جس کے اندر مختلف رسالے ہیں، تحفہ ماہ رمضان، 10 تکے آہو ہوا، یہ رسالہ اس کے اندر تعلیم اور تذکیہ کی اہمیت، یہ آپ حضرات کی اوپر میں مفت تقسیم کیا جائے گا، اس کو لے جانا نہ بھولے. یہ بچے گا ختم
اور بھی سال میں
کتنے ہوئے ہیں؟
5 سال.
ماشاء اللہ اس چھوٹے سے مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے ترقیات سے نوازا کہ اس سال یہاں پر 7 حفاظ کرام جو ہے تکمیل ہے اس کی، اور ان میں سے ایک بچہ ابھی آپ کے سامنے اپنے حفظ کی تکمیل کے لیے آخری صورت میں تلاوت کرے گا. اور اب تک اس سال اور گزشتہ سالوں میں ملا کر کل 22-23 طلبہ کرام، یعنی اس خدائی ذمہ داری کی جو جماعت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، حضرت والا کے الفاظ کے مطابق اس جماعت نے، اس مدرسے نے اپنے 23 جان نثار شامل کر دیے. اللہ تعالیٰ ان افاد کرام کو علم اور عمل کی برکات سے نوازے، ان کے والدین کے لیے خوشخبری، ان کے سرپرستوں کے لیے خوشخبری، اور ان کے محترمین اور منتظمین کے لیے خوشخبری، دنیا جہان کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی کفالت کا اپنا ذمہ لیتا ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ کے بھر کے رہیں انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اگر ہوگی تو وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوگی، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوگی. جیسے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کافر کو جو عذاب ہوگا روزہ میں، مومن بھی جائیں گے کافر بھی جائیں گے، مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے جائیں گے. مومن ایک عارضی مدت کے لیے جائے گا، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. اور مومن کا جو دوزخ کا عذاب ہوگا تو اس کو 100 کلو میں پاک، یعنی جیسے بیہوشی کی دوا دی جاتی ہے اور آپریشن کر کے ہاتھ تک کاٹ دیا جاتا ہے، پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، کینسر تک کا آپریشن ہو جاتا ہے اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو ایسے اس کو ایسے 100 کلو میں پاک بیہوش کر کے گویا کے عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی تا یہ تہذیب ہو جائے گی، یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا اور بلا کے پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت ٹھیک سے پہنچا دیں گے. لیکن کافر کو جو عذاب ہوگا تو ایسا وہ عذاب اس کو تکلیف دینے کے لیے ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر وقت ہوتے بہت ہی اللہ کی رحمت ہی بیان کرنے سے ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ آخری جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے، تو وہ اللہ کی ایک خاص رحمت اور اس سے ظہور ہوگا کہ کافر مسلمانوں کو مومنوں کو تانا دیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتے ہوتے ہر تانا کے بہانے کرتے کرتے دوزخ کے کو نکال کر جنت میں جماعت کی جماعتیں اربوں انسان داخل کر دیں گے، لیکن پھر بھی ایک جماعت باہر ایسی رہ جائے گی کہ جو جس کو دوزخ کا فیصلہ ہوگا، تو کافر ان کو تانا دیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا، تم اپنے ایمان کے باوجود دوزخ میں ہو اور ہم اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں ہیں، لہٰذا ہم اور تم گویا کہ برابر دوزخ میں پڑے ہوئے. تو یہ خبر اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی کہ کافر آپ کے مومن بندوں کو یہ تانا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اور مومن بندوں کو دوزخ سے نکال لاؤ، جن کے سستی دے رہے ایک ذرہ ایک ذرے کا ذرے کا ذرہ بھی ایمان ہے تو اس کو بھی پروڈکٹ سے نکال کر جنت میں لے آؤ. یہ جو آخری جماعت جنت میں آئے گی تو حضرت والا نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیسمون جہنمی یوں ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہوگا, یعنی جنت میں تو آ جائیں گے لیکن جہنمی لکھا ہوا ہوگا. جنت کی ہر نعمت ان کو مل جائے گی, ہر طرح کا انعام اور راحت مل جائے گی, لیکن جہاں جائیں گے تو پیشانی پر جہنمی لکھا ہوگا. جو اللہ نے بنی دی ہے وہ آخری جماعت ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے دوبر سے نکالی ہے, لیکن جہنمی جن کے چہرے پہ لکھا ہوگا ان کو شرم آئے گی. آپ جنتیوں میں جائیں گے تو پہچان لیے جائیں گے کہ وہ جہنمی ہے, جو یہ وہ جنتی ہے جو سب سے آخر میں نکالے ہیں. کبھی ان کو کچھ اپنی حقارت محسوس ہوگی اور جنت میں کوئی پشیمانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کسی کسی کا خسرہ نہیں. لہٰذا وہاں پر جب ان کو پشیمانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ جب تم نے اتنی رحمت اتنی مغفرت فرما دی تو یہ نام بھی ہمیں پیشانی سے ہٹا دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ یہ پیشانی سے جہنمی ہٹا دو, پھر جنت میں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تمام جنتی ہوں گے, پیشانی بھی نہیں ہے.
بہت سارے
تاجر لوگ یہاں سے جاندار لوگ بھی آ کر صاحب سے آدھا آدھا گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, یہ بڑے بڑے حضرات ہو گئے
ٹھیک
کراتے ہیں آدھے آدھا گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بہت سارے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہاں کی مارکیٹ کے کچھ تاجر حضرات بھی یہاں پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر دی قرآن پاک کی تصحیح کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا, یعنی تجوید سے ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کا یہ خط ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے میرے خط کو صحیح طرح پڑھے غلط نہ پڑھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فکر دی کہ بڑی عمر ہونے کے باوجود اور اپنی تجارت میں مشغول ہونے کے باوجود وہ یہاں آتے ہیں اور اپنے الفاظ قرآن کے الفاظ جو ہے حروف ان کی تصدیق کا حساب سے کرتے ہیں. ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری بہت بڑی مبارکباد. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت مخاطب ہے میں اپنا پس منظر عرض کر دوں کہ میں حضرت والا کی خدمت میں تو میں حضرت والا کی خدمت سے آیا, میں نے انجینئرنگ کی تھی اور حضرت والا نے توجہ دلائی بار بار نصیحت کرتے رہے کہ تم علم دین حاصل کرو علم دین حاصل کرو. تو 1996 میں حضرت والا کی دعا قبول ہوئی اور اس وقت میری عمر 31 سال تھی. 31 سال کی عمر میں درجہ اولا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پہلا سبق پڑھا, جس کلاس میں 10 سال کے 12 سال کے بچے ہوتے ہیں, تو اس درجے میں بیٹھ کے میں نے پہلا سبق پڑھا. حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے پھر دورہ بھی ہو گیا اور حضرت والا ہی ہمارے جو ہمارے یہاں دستخط کے بخاری سے اس کی تقریب ہوتی ہے کہ جس میں جو دورے سے فارغ ہوتے ہیں ان کو دستار پہنائی جاتی ہے, تو حضرت والا اپنی بیماری کے باوجود مسجد میں تشریف لائے اور دورے کے تمام ساتھیوں کے سروں پر دستار پہنائی تھی. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جو لوگ یہاں پر اپنے الفاظ کی تصحیح کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہر وہ سایہ پیدا رہے گی, اس کی برکات ان شاء اللہ وہ محسوس کرتے رہیں گے. علم کے حاصل کرنے میں کوئی کسی قسم کا حجاب نہیں کرنا چاہیے. چلو بہت دیر ہو جائے, مجھے تو دیر کوئی نہیں, مجھے تو آپ کی صحبت ملی. ہم اللہ تعالیٰ گناہوں سے معصوم پیدا فرماتے ہیں. 30 سال تک دعا کی اور دعا قبول میں ہوئی, کبھی نہ کبھی کوئی فتح ہو جاتی تھی. آخر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آواز آئی, اس وقت بھی یہی دعا کر رہے تھے اے اللہ مجھے عصمت دے دے, اے اللہ مجھے معصوم بنا دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آواز آئی اے اسماعیل تو مجھ تک عصمت کے راستے سے کیوں پہنچنا چاہتا ہے, میں نے اپنے تک پہنچنے کے دو راستے رکھے ہیں, ایک عصمت کا راستہ ہے جس سے انبیاء آتے ہیں اور ایک توبہ کا راستہ ہے جس سے گنہگار آتے ہیں. تو اگر تجھ سے خطا ہو جاتی ہے تو تو توبہ کر کے میرے دروازے پر کیوں نہیں آ جاتا, تیرا محبوب کیوں نہیں بن جاتا؟ تو وقتی کا بہر حضرت پاک فرمایا کرتے تھے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرو. تو اللہ کا راستہ دیکھنے میں بہت مشکل ہے. دنیا جہان میں ہر طرح کے گناہ کے اسباب, کس طرح دیکھو گناہ کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں. پورا خاندان ایک نوجوان اگر ولی اللہ بننا چاہتا ہے, نئی صحبتوں میں جاتا ہے, داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو پورے خاندان کی مخالفت. ٹی وی سے اگر توبہ کرتا ہے تو پورا خاندان مخالف. عورتوں سے اگر نظر بچاتا ہے, بہنوں اپنے چچا دار معمولا بہنوں سے پردہ رکھنے کا کہتا ہے, پورا خاندان مخالف. بازاروں میں جاؤ تو ہر طرح بریانی اور فحاشی. تو تقوی کا راستہ اگر میں باتیں تھے یوں تو بڑا مشکل ہے. اللہ اتنا سے اللہ ہی خال یا تو اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا راستہ, اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی کا راستہ جو بہت مہنگا ہے, اللہ کا سودا جو بہت ہی مہنگا ہے اور بہت مشکل ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. کیونکہ اس آیت کا دوسرا حدیث ہے کیا آمد تک اللہ رہنے کے بعد تقوی اختیار کرو. دوسرا جز ہے وقونوں محض صادقی. تقوی کو کس طرح آسان, اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا, اللہ ہی فرما رہے کہ تقوی کو میں آسان اس طرح کرتا ہوں کہ کونو محض صادقی, جو نیم لوگ ہیں اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں رہو, ان کی صحبت میں رہو. آہستہ آہستہ ان کے اخلاق, ان کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی نظر کی حفاظت, ان کی عبادات میں غزل, ان کی خشیت آہستہ آہستہ تمہارے دلوں میں, تمہارے جسم پر, تمہارے چہرے پر مستقل ہوتی چلی جائے. تو یہ دین جو ہے صحبت سے پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو صحبت سے پھیلایا, جیسا کہ آیت پڑھی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ تقول لصاحبه. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ استعمال فرمایا. اور جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو صحابی کا لفظ خود بتاتا ہے کہ دین جو ہے صحبت سے پھیلا ہے. لہذا اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو, تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں, حاکم بھی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیں گے کہ جو بندوں کے لیے پورا کرنا مشکل ہو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نیک لوگ قیامت تک پیدا کرنا لازم ہے. لہٰذا ہر دور میں, ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے کہ جو اللہ کے گنہگار بندوں کو توبہ کے راستے پر لگا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑتے رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ تو وہ آیت ہے جو خطبے میں تلاوت کی تھی. اس کے علاوہ مختصر جو میں اس مدد سے اور اس تقریب کی نسبت سے لایا تھا, کچھ وہ حضرت والا کے الفاظ ہیں جس کا حضرت والا کے نور پوشیدہ ہے. حضرت فرماتے ہیں حافظ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ کے مدرسے میں داخل کیا کہ وہ حافظ بنے, ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ مولانا ابرار الاختار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو قیامت میں جنت میں جانے کے لیے 11 پاسپورٹ ملیں گے, 11 ویزے ملیں گے, 11 ٹکٹ ملیں گے, جن میں سے ایک ٹکٹ سے وہ خود جنت میں جائے گا اور 10 ٹکٹ سے وہ ایسے اپنے رشتے داروں کو جنت میں لے کر جائے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو حضرت فرماتے تھے اے میرے دوستو, اپنے بچوں کو جو اپنے رشتے دار جو حفظ کر رہے ہیں ان کو حفیظ مت سمجھو, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ تم سے نظر پھیر لیں کہ تم تو ہمیں ستاتے تھے, ہم تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گے. لہٰذا جنت میں جانے کا جو بہانہ بھی مل جائے اس کو ہاتھ میں لے لو. اور ایسے حفاظ, ایسے حافظ جو قرآن پر حفظ کر رہے ہیں, مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کی قدر کر لو. انہیں کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے, انہیں کی برکت سے انشاءاللہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, ان کا احترام کرو. مدینہ شریف میں مولانا آفتاب عالم صاحب, ان کے والد حضرت مولانا بدر عالم صاحب, جنہوں نے حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب ترجمان سنہ لکھی، تو وہاں پر قبرستان میں دفن کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک قبر میں جس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس میں تاریخ لکھ دی جاتی ہے، چھ مہینے کے بعد اسی قبر میں دوسرے پودے کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو ان کی قبر کو چھ مہینے کے بعد جب بھولا گیا تو مولانا بدر اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جسے چھ مہینے کے بعد بالکل سلامت تھا، اب کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسے بھی بالکل سالم تھا، ورنہ قبر میں کیڑے گرمیوں میں 24 گھنٹے کے اندر کیڑے جسم کو کھا جاتے ہیں اور سردیوں میں 3 دن کے اندر جسم ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور ہڈیاں بھی پھر مٹی میں بن جاتی ہیں، لیکن ان کا جسم 6 مہینے کے بعد، اور اگر امام احمد جس میں حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے امام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کی قبر 230 سال کے بعد کھولی گئی، جو جس میں موسم قبر جو تھا بالکل سلامت تھا، اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، 3 صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج، ہمارے آنکھوں کی جھٹک، ان کی قبر تو سینکڑوں برس کے بعد عراق میں کھولی گئی، ان کے تینوں کے جسے سلامت تھے، ان کے جسموں کو اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے ہزاروں کافر اس کو مسلمان ہو گئے تھے، یہ واقعہ اس دن اس شخص نے جو اس واقعے کو دیکھ کر ایمان آیا تھا، انڈیا میں پریس ہے جہاں پر آپ چھپتا ہے ناول کشور، میں نے بھی اس شخص کی زیارت کی ہے، تو وہ اس وقت ہندو تھا جب اخبار میں یہ خبر چھپی کہ 3 صحابہ کرام کی قبروں کو کتب کی قبروں میں پانی آ رہا ہے، بہت طویل واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا انہوں نے دوبارہ اگر قبول کیا یا پرانے کو ان شاء اللہ داخل کروں گا، ان کی قبروں میں پانی آ رہا تھا، انہوں نے خواب میں آ کے بادشاہ کو گاڑ لگائی صحابہ کرام نے کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، 1 رات 2 رات 3 رات اٹھا کے اس کو بستر سے نیچے پھینک دیا کہ تو ہمارے جسم کا خیال نہیں کرتا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آخر بادشاہ نے مفتیان کرام سے مشورہ لیا، مفتیان کرام نے اجازت دی کہ جب اس قدر تاکید ہے تو قبر کھولی جا سکتی ہے، بہرحال پھر ان کی قبر کھولنے کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا گیا، فلاں تاریخ کو قبر کھول کے ان کی مجلسیں وہاں سے منتقل کی جائیں گی، تو انڈیا کا ایک بہت مالدار باپ کا بیٹا ہندو، اس نے کہا اپنی ابا سے کہ میں بھی دیکھنے جاؤں، کبھی میں ملک سے باہر نہیں نکلا، تو یہ بھی عراق پہنچا اور وہ ان کے اجسام میں مبارک کی زیارت کر کے جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، تو ان میں ایک یہ صحابی تھے جو پہلے ہندو تھے اور مسلمان ہوئے، اور پھر یہ خانقاہ میں ہمارے حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک سنایا اور انتہائی زاروں کا کار حضرت رو رو کے سنا رہے تھے، مولانا بدر اعظم صاحب کی قبر 6 مہینے بعد چھوڑی گئی تو جسے کفن سلامت تھا، اس کو دوبارہ بند کر نئی تاریخ لکھ دی گئی، پھر مزید 6 مہینے کے بعد کھولی گئی تو پھر ویسے ہی جسے سلامت، پھر تاریخ دی گئی، پھر 6 مہینے بعد کھولی گئی تو جسے پھر ویسی سلامت، آخر اس کے اوپر مستقل لکھ کے لگا دیا گیا کہ یہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے، اس قبر کو اپنا کھولا جائے، تو ہمارے سلسلے کے بزرگان دین نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کرامت جو ان کی تھی، آخر کوئی وجہ اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہو تو بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ویسے تو ساری زندگی حدیث شریف کی خدمت کی، حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن میرے دل میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہ کرامت جو عطا ہوئی تو وہ حافظ قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے ہوئی، پوچھا کہ وہ کیا ادب تھا، تو فرمایا کہ میرے ابا جو تھے حافظ قرآن کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے نہیں تھے، اور فرماتے تھے کہ جب ہم قرآن پاک کی طرف پاؤں نہیں کرتے ہیں تو حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے، تو لہٰذا ہم اس کے سینے اس کی طرف پاؤں نہیں کریں گے، یہ ادب میرے ابا کیا کرتے تھے، شاید اسی کی برکت سے ان کو یہ کرامت حاضر حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکید کر کے انا کہ یہ قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، چنانچہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا بلکہ اس امت کے علماء کے حوالے کیا، تو ایک ایک پشت تک تو وہ کتابیں سلامت رہیں، لیکن چونکہ اللہ کی حفاظت نہیں تھی، دوسرے لوگوں نے اس کے اندر تحریر کر کے اپنی مرضی سے مسائل بدل دیے اور وہ کتابیں تحریر پشت ہو گئی. لیکن اس کتاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، اور کسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تو آخر حفاظت کہاں کریں گے؟ کیا قرآن کی حفاظت آسمانوں پہ کریں گے، جنت پہ کریں گے، کہاں کریں گے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت اس امت کے ان بچوں کے سینوں میں کریں گے جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. حضرت کہا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا کی کافر قوتیں دنیا سے قرآن پاک کا خدا نخواستہ خدا نخواستہ نام و نشان بھی مٹا دیں کہ ایک قرآن بھی باقی نہ چھوڑے، ایسا خدا نخواستہ جو وقت آ گیا، تو بھی ہمارے حفاظ کرام ہمارے بچے جو حافظ ہیں چند منٹوں میں پورا قرآن لکھوا دیں گے کہ ایک زیر زبر پیش ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور قرآن کا معجزہ. تو حضرت والا کے الفاظ نقل کرتا ہوں. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اس سے پہلے توہے زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. فرماتے ہیں فإن شیخا محیب، مصر کا کوئی مصر کے جیسے قاری بہت نہیں نہیں فرما ہوتے ہیں، کوئی مصر کا نہیں نہیں قاری لو تبیر دوست من القرآن، اگر قرآن کے ایک نقطے کو بھی غلط پڑھ دے گا یا یہ رک جا رہی سے بیان، تو ہمارا ایک بچہ اس کی تصحیح روکا دے دے گا کہ یا شیخ انت آفتا 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 نے غلط پڑھ دیا. صحیح ہے چنانچہ خانہ کعبہ جن کو زیارت ہوئی ہے امام شدیس امام شرین، یہ لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو پیچھے کم سے بچے جو ہوتے ہیں نوجوان 18-20 سال کے ان کو رقبہ دیتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے امام جو برسوں سے تراویح سنا رہے ہیں تو ان کو بھی رقبہ، یعنی وہ بھی غلط پڑھے تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ پیچھے ایسے تصحیح کرنے والے موجود ہوتے ہیں. ہمارا 9-10 سال کا بچہ بھی اس کو روک دے گا کہ آپ تا یا شیخ تو نے غلطی کر دی. تو جو کہ پرانی پچھلی کتابوں کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا، سب میں تحریف ہو گئی کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت اس وقت علماء کے حوالے تھی. لیکن قرآن پاک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے جملہ اسمیہ سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لی ہے، لہٰذا یہ قرآن پاک ہمیشہ محفوظ رہے گا. اگر قرآن اگر افریقہ روس برطانیہ سارے عالم کی طاقت سے مل کر دنیا بھر کے قرآن پاک کے نسخے کو سارا منظر جمع کر کے آگ لگا دیں، ہمارے لاکھوں حفاظ اس کو چند منٹ میں پھر لکھوا دیں گے کیونکہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہے، ہر زمانے میں محفوظ رہا ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی، یہ دیکھو علی حضرت والا کے الفاظ، یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد ہیں. تو ہوا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا، جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ اور نازا پڑھایا، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اس سرکاری ذمہ داری، یعنی اس کی بادشاہ کسی خاص کام کے اپنے ذمہ لیں اور اس کے لیے ایک جماعت بنائیں کہ میں نے جس کام کی ذمہ داری لی ہے یہ جماعت اس کے لیے نگرانی کرے گی، تو سوچو کہ بادشاہ کی ان کے اوپر کیا توجہ ہوگی اور کیا کرم ہوگا. لہٰذا یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قرار دیا کہ میں ان کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کروں گا. یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کی سرکاری ذمہ داری کے منتخب افراد ہیں. تو جہاں جہاں حفظ قرآن کے مدارس ہیں یہ سب بارگاہ حق کے سرکاری لوگ ہیں، یہ سب بارگاہ حق کے سرکاری لوگ ہیں. اور قرآن پاک جیسے عبادت کا وعدہ ہے تو اس کے الفاظ کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، اور اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں یعنی حدیث شریف کی بھی حفاظت کا اس کے اندر وعدہ ہے. کیونکہ اگر کسی گھر کے حفاظت کا کوئی وعدہ کرے اور باہر سے تالا لگا دے لیکن چور اور ڈاکو چھت سے کود کر آئے اور اندر سے مال اور زر و جواہر لے کر لے جائیں تو اس گھر کے باہر کے تالا باہر کی حفاظت کی ضمانت میں کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے باہر سے ایسی حفاظت کی ضمانت دی کہ قرآن پاک مکمل الفاظ کے محفوظ رہیں گے. اسی طرح ان الفاظ کے کیا معنی ہیں جو حدیث شریف میں بیان کیے گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان معنی ان مفہوم ان مطالب کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ وعدہ لیا کہ یہ قرآن پاک کا جو لفظ میں نے نازل کیا اس کا کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروایا. قیامت تک انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ بھی باقی رہے گی, اس سے ہمارے قرآن پاک کے مطلب قیامت تک باقی رہنے کی اس میں خوشخبری ہے, اور اس میں ہمارے احادیث مبارکہ کے دار العلوم مدارے جہاں پہ احادیث شریفہ پڑھائی جاتی ہیں ان کی حفاظت کی بھی قرآن کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. آپ حضرات کی برکت سے اتنے مضامین دل کو چاہ رہا تھا اور, لیکن ضروریات بھی ہوتی ہیں. یہ رسالہ یہاں تفصیل کے لائے تھے توفہ ماہ رمضان, ہمارے حضرت سہار رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے توفہ ماہ رمضان, رمضان کی آمد کے موقع پر ہے. ہاں تو تحفہ ماہ رمضان کیونکہ رمضان آنے والا ہے, اس کے احکامات کیا ہے اس کے اوپر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا پورا وعظ ہے, یہ آپ کو یہاں سے یہاں کے منتظمین آپ کو مفت تقسیم کریں گے. یہ حضرت والا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 30 سال سے حضرت والا کی کتابیں مفت تقسیم ہو رہی ہیں. کہاں سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے, آج تک یہ کتابیں حضرت والا کی خانقاہ سے اور جہاں جہاں سے بھی تقسیم ہوتی ہے کبھی فروخت نہیں کی گئی, اس کا کوئی ہتھیار نہیں لیا گیا کہ یہ 10 روپے کی کتاب ہے تو 10 روپے لیا گیا, لہٰذا یہ مفت تقسیم کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات حضرت کہا کرتے تھے کہ یہ مفت تقسیم تو ہوتی ہے, مفت چھپتی نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر پورے رمضان کے بارے میں حضرت والا کا عجیب و غریب بیان ہے, یہاں سے آپ حضرات کو اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے رسائل ہیں وہ بھی مفت تقسیم ہیں. کوئی بچے کا ہاتھ پکڑا کر یہ وہ پیکیج ہے جس کے اندر مختلف رسالے ہیں, توفہ ماہ رمضان, دستک آہو ہوا, یہ رسالہ اس کے اندر تعلیم اور تزکیے کی اہمیت, یہ آپ حضرات کی اوپر مفت تقسیم کیا جائے گا, اس کو لے جانا نہ بولے. ایک بچے میں کتنے ہوئے ہیں؟
5 سال.
ماشاء اللہ اس چھوٹے سے مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے ترقیات سے نوازا کہ اس سال یہاں پر 7 حفاظ کرام جو ہے تکمیل ہے اس کی, اور ان میں سے ایک بچہ ابھی آپ کے سامنے اپنے اس کی تکمیل کے لیے آخری صورت میں تلاوت کرے گا, اور اب تک اس سال اور گزشتہ سالوں میں ملا کر کل 23 طلبہ اللہ کرام, یعنی اس خدائی ذمہ داری کی جو جماعت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا وعدہ کیا ہے حضرت والا کے الفاظ کے مطابق, اس جماعت نے اس مدرسے نے اپنے 23 جانثار شامل کر دیے. اللہ تعالیٰ ان افعال کرام کو علم اور عمل کی برکات سے نوازے, ان کے والدین کے لیے خوشخبری, ان کے سرپرستوں کے لیے خوشخبری, اور ان کے محترمین اور منتظمین کے لیے خوشخبری, دنیا جہان کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے عطا فرماتا, دنیا جہان کی کفالت کا اپنا ذمہ لیتا ہے ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ, کبھی اللہ کے بن کے رہیں ان شاء اللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی, اگر ہوگی تو وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوگی, پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوگی. جیسے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ کافر کو جو عذاب ہوگا روزہ میں مومن بھی جائیں گے کافر بھی جائیں گے, مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے اور کافر اپنے کفر کی وجہ سے جائیں گے, مومن ایک عارضی مدت کے لیے جائے گا کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا, اور مومن کا جو روزہ کا عذاب ہوگا تو اس کو انڈر کلو میں بھاگ, یعنی جیسے بیہوشی کی دوا دی جاتی ہے اور آپریشن کر کے ہاتھ تک کاٹ دیا جاتا ہے, پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے, کینسر تک کا آپریشن ہو جاتا ہے اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا, تو ایسے اس کو ایسے انڈر کلو میں بھاگ بیہوش کر کے گویا کے عذاب ہوگا, جس کی وجہ سے اس کی تا یہ تہذیب ہو جائے گی, یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا اور بلا کے پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت ہی پہ پہنچا دیں گے. لیکن کافر کو جو عذاب ہوگا تو ایسا وہ عذاب اس کو تکلیف دینے کے لیے ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر وقت ہو تو بہت ہی اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت ہی بیان کرنے سے ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ آخری جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے تو وہ اللہ کی ایک خاص رحمت کا اس سے ظہور ہوگا کہ کافر مسلمانوں کو مومنوں کو تانا دیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتے ہوتے ہر طرح کے بہانے کرتے کرتے دوزخ سے کو نکال کر جنت میں جماعت کی جماعتیں اربوں انسان داخل کر دیں گے, لیکن پھر بھی ایک جماعت وہاں ایسی رہ جائے گی کہ جو جس کو دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو کافر ان کو تانا دیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا نفع دیا, تم اپنے ایمان کے باوجود دوزخ میں ہو اور ہم اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں ہیں, لہٰذا ہم اور تم گویا کہ برابر ہیں دوزخ میں پڑے ہوئے. تو یہ خبر اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی کہ کافر آپ کے مومن بندوں کو یہ تانا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اور مومن بندوں کو دوزخ سے نکال لاؤ, جن کی خوشی دے دیں ایک ذرے کا ذرہ بھی نکال دے تو اس کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں لے آؤ. یہ جو آخری جماعت جنت میں آئے گی تو حضرت والا نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ لَيُسَمُّونَ جَهَنَّمِ یُن, ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہوگا, یعنی جنت میں تو آ جائیں گے لیکن جہنمی لکھا ہوا ہوگا. جنت کی ہر نعمت ان کو مل جائے گی, ہر طرح کا انعام اور راحت مل جائے گی, لیکن جہاں جائیں گے تو پیشانی پر جہنمی لکھا ہوگا. جو اللہ نے دھونی دی ہے وہ آخری جماعت ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے دوبت سے نکالی ہے, لیکن جہنمی جن کے چہرے پہ لکھا ہوگا ان کو شرم آئے گی. آپ جنتیوں میں جائیں گے تو پہچان لیے جائیں گے کہ وہ جہنمی ہیں, جو یہ وہ جنتی ہیں جو سب سے آخر میں نکالے گئے ہیں, یعنی ان کو کچھ اپنی حقارت محسوس ہوگی اور جنت میں کوئی پشیمانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کسی کسی کا خسران نہیں, لہٰذا وہاں پر جب ان کو وہ پشیمانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ جب تم نے اتنی رحمت اتنی مغفرت فرما دی تو یہ نام بھی ہمیں پیشانی سے ہٹا دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ پیشانی سے جہنمی ہٹا دو, پھر جنت میں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تمام جنتی ہوں گے, پیشانی بھی نہیں ہوں.
بہت سارے تاجر جو ہے یہاں سے جاندار وہ بھی آ کر کالی صاحب چار ہزار گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے حضرات جو ہے سر ٹھیک کراتے ہیں آدھے آدھا گھنٹہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بہت سارے
ایسی خوشخبری دی ہے کہ سارے موقع ہوں گے انہوں نے بھی یہ خوشخبری دی ہے کہ یہاں کی مارکیٹ میں کچھ تاجر حضرات بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر دی قرآن پاک کی تصحیح کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے وغیرہ تیرے قرآن ترتیلا, یعنی تجوید سے ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کا یہ خط ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے میرے خط کو صحیح طرح پڑھے غلط نہ پڑھے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فکر دی کہ بڑی عمر ہونے کے باوجود اور اپنی تجارت میں مشغول ہونے کے باوجود وہ یہاں آتے ہیں اور اپنے الفاظ قرآن کے الفاظ جو ہے حروف ان کی تصحیح کا حساب سے کرتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری بہت بڑی مبارکباد. یہ جو آپ کے سامنے اس وقت مخاطب ہے میں اپنا پس منظر عرض کر دوں کہ میں حضرت والا کی خدمت میں تو میں حضرت والا کی خدمت سے آیا, میں نے انجینئرنگ کی تھی اور حضرت والا نے توجہ دلائی, بار بار نصیحت کرتے رہے کہ تم علم دین حاصل کرو علم دین حاصل کرو, تو 1996 میں حضرت والا کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس وقت میری عمر 31 سال تھی. 31 سال کی عمر میں درجہ اولا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پہلا سبق پڑھا, جس کلاس میں 10 سال کے 12 سال کے بچے ہوتے ہیں, تو اس درجے میں بیٹھ کے میں نے پہلا سبق پڑھا. حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے پھر دورہ بھی ہو گیا اور حضرت والا ہی ہمارے جو ہمارے یہاں جیسے سب کے بخاری سے ان کی تقریب ہوتی ہے کہ جس میں جو دورے سے فارغ ہوتے ہیں ان کو دستار پہنائی جاتی ہے, تو حضرت والا اپنی بیماری کے باوجود مسجد میں تشریف لائے اور دورے کے تمام ساتھیوں کے سروں پر دستار بنائی تھی. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جو لوگ یہاں پر اپنے الفاظ کی تصحیح کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہر وہ سایہ پڑ رہے گی, اس کی برکات انشاءاللہ وہ محسوس کرتے رہیں گے. علم کے حاصل کرنے میں کوئی کسی قسم کا حجاب نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو دیر کوئی نہیں, مجھے تو آپ کی صحبت ملی
ان کے سنانے سے خوب دل خوش ہوا. پاکستان کی اللہ تعالیٰ محنتوں کو قبول فرمائے. نواز شریف کے چند اشعار ہیں, سب لوگ دوسرے ہی پڑھیں. نواز شریف, ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امتی کا محبت کی معیار یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کا دل رکھتا ہوں. اور ایک مصرع آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا, بارس خدا بزرگ تھی قصہ مختصر فارسی کا مصرع ہے, لیکن اس کے باقی تین مصرے کیونکہ بڑے مشکل ہیں لوگوں کی زبان پر نہیں آتے, تو وہ تین مصرے بھی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ مودی سے عظیم جو ہرات افغانستان کے رہنے والے تھے اور پھر ہجرت کر لی تھی مہاجر علامت کا, اور دوفینا بل باقی دوفینا بل مالا اور جنت المالا جو مکہ مکرمہ کا پرانا قبرستان ہے اس میں وہ دفن ہوئے. اتنے بڑے معزز, اتنے بڑے عالم تھے کہ مولانا عبد الحی فرنگی محری ہندوستان کے تقریباً 150 سال پہلے کے بہت بڑے عالم, وہ اپنی کتاب میں جب حج کرنے گئے تو واپس آ کر اپنی کتاب میں لکھا کہ ضرورت قبر ملا علی قاری, کہ میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی, والحمد للہ تعالیٰ علی ذالک, اور میں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اتنے بڑے معاہدے سے عظیم کی میں نے قبر کی زیارت کی. تو وہ فرماتے ہیں مولا قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا رحمت تنزل ان کا ذکر ساری, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس جگہ پر نازل ہوتی ہے جہاں پر نیل بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فضل رہندہ وجود ہی, تو خود جہاں وہ رہتے ہوں تو وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب ایک امتی ہو کر جو اللہ کے ولی ہے وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے امتی ہے, تو جب امتیوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے تو خود نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور تعریف اور نعت شریف کے اوپر کس قدر اللہ تعالیٰ کو کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورا فانا کا ذکر رکھے, میں نے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کا نام آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ اب میرا نام اور تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ, کہ جہاں پر جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے اوپر لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ کلمے کا جز بنا دیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لو لا کا لاما خلق الجن والانس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا پیدا ہی نہ کرتا. یہ دنیا پیدا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور اور آپ کی نعت کے لیے کی گئی. اللہ تعالیٰ نے سارا جو سمجھے کہ سارا شامیانہ اور سارا انتظامات کی صورت نکلتا ہے اور چاند نکلتا ہے اور اللہ اگتا ہے سمندر پہاڑ دریا کتنی بڑی کائنات, یہ ساری اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کرنا ہے. جب اللہ کا نمہ کرتے دن والے اور حضرت والا ہمارے حضرت والا شیخ الادا بڑا جام ہمارے شیخ اول مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے گا. ان کے صدقے میں یہ لوگ ہر فلم کے آ گئے اور آج اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ آپ حضرت کے سامنے بیٹھا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اوپر بیٹھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اوپر بیٹھنا فضیلت کی بات نہیں ہے. حضرت کی جب کرسی پر بیٹھا کرتے تھے تو فرماتے تھے نیت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہیں تو ان کو بآسانی نظر آ جائے. مقرر کی اس میں کوئی فضیلت، مقرر کو اپنی کوئی فضیلت نہیں سمجھنی چاہیے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور سننے والے نیچے. یہ ایک محض انتظام ہے تاکہ جو بات سن رہے ہیں وہ دیکھ بھی سکیں. بیٹا باتیں نہیں کرو، تاکہ جو بات سن رہے ہیں تو وہ دیکھ بھی سکیں، اس سے توجہ ایک ہی طرف موصول رہتی ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ جب یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کی، لیکن یہ کب تک باقی رہے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تشریف لے گئے اور آپ کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو آپ یہ دنیا کب تک باقی رہے گی؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روایت ہے کہ جب دنیا میں زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. جب تک ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا میں موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی. جس وقت یہ دنیا اللہ کا نام لینے والوں سے خالی ہو جائے گی، یعنی مسلمانوں سے خالی ہو جائے گی، تو قیامت آ جائے گی. کیونکہ پھر اس دنیا کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا وہ ختم ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ یاد رکھیے، میں گویا لگا رہا ہوں، گویا کہ یہ فرمائیں گے کہ اے کافروں، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے پیدا نہیں کی تھی، یہ تو میں نے اپنے مسلمان ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی تھی. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا اب یہ تمام شامیانہ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تقریبات ہوتی ہیں، جس پر تقریب ختم ہو جاتی ہے تمام شامیانے اکھاڑ دیے جاتے ہیں، لہذا تمام شامیانے اکھاڑ دیے جائیں گے اور زمین اور آسمان اور ستارے سب گر پڑیں گے اور قیامت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہم لوگوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بھائی سلمان نے اعلان تو کر دیا بیان کا، لیکن سب جانتے ہیں مجھے بیان تو آتا نہیں، میں تو حضرت کی باتیں ہی نقل کرتا ہوں جو بھی باتیں یاد آ جاتی ہیں. ہمارے جو ہے بھائی وہاں باتیں سنتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمارے وہ بھی حضرت ہی سے مرید ہیں اور حضرت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت کی باتوں میں ان کو مزہ بھی آتا ہے. تو عرض کیا ہے نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر یہ نام شریف مولانا منصور الحق صاحب حضرت والا کے بہت بڑے خلیفہ اور بہت بڑے عالم، نیو ٹاؤن مدرسے کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، وہاں سے یہ حاصل ہوئے اور انہوں نے پورے پاکستان میں اول پوزیشن حاصل کی. عالی صاحب کو آگے بولیں. یاد اچھی دھیان رکھیں، مولانا منصور الحق ناصر صاحب نے یہ نعت شریف حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ کے سفر میں سنائی تھی، تو اسی کو میں بھی نقل کرتا ہوں. حضرت کو بہت پسند تھی، کئی دفعہ حضرت نے سنا اس کو. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر میرا میں یہ بھی ہے کہ آپ کی تمام خصوصیات، حتیٰ کہ آپ کا نام تک جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں آ چکا تھا، لیکن جو یہودی اور جو عیسائی جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، تو تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود، تمام علامات سے، حتیٰ کہ آپ کا نام دیکھنے پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں رہا ہے، لیکن جن کے مقدر میں ایمان اللہ نے لکھا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علامتیں دیکھ کر ایمان لائے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر بعض قول کے مطابق 900 سال ہوئی، اور جنہوں نے کتنے ہی محل تھا کی تلاش میں کتنے ہی جگہوں کا سفر کیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے تو وہ ایک دھوکے سے جس کے پاس یہ دین سیکھنے گئے کہ مجھے دین سکھا دو اور اللہ کا راستہ بتا دو، تو اس نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو غلام بنا کے فروخت کر دیا. پھر فروخت ہوتے ہوتے کئی لوگوں پہ غلام مرتے مرتے پھر آ کر مدینہ منورہ جس کا پہلے نام یس شریف تھا، وہاں کے کسی تاجر نے ان کو خرید کے وہاں لے آیا. تو وہ زمین کھجوروں والی زمین مشہور تھی، کہ کھجوروں والی زمین ہو، اور کیونکہ یہ جس جگہ سے آئے تھے جس پادری کے پاس اللہ کا دین سیکھتے تھے، تو اس نے بتایا تھا کہ آخری نبی ہوں گے وہ کھجوروں والی سرزمین پر آئیں گے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ میں اس زمین پر آ گیا ہوں تو یہ انتظار میں رہے، حتیٰ کہ باغ میں کام کر رہے تھے تو مالک آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک نبی مدینہ منورہ یعنی یثرب میں آئے ہیں، ہمارے شہر میں آئے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. بس انہوں نے سن لیا، اور جب اپنی ملازمت سے پارے ہوئے شام میں تو وہ علامات دیکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جن میں ایک خاص علامت مہر نبوت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں تھی، اور ایک یہ علامت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیہ جو دیا جائے گا تو وہ قبول کریں گے. تو یہ کئی علامات تھیں. سب علامات جب انہوں نے دیکھ لی تو اب تلاش ہوئی کہ مہر نبوت بھی دیکھ لوں. تو نبی تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باتیں بتا دیا کرتے تھے. تو کبھی حضرت سلمان فارسی دائیں طرف سے آ رہے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آ رہے ہیں. اس زمانے کا جو بھی لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا، تو ہمارے زمانے جیسا تو کرتا شلوار نہیں ہوتا تھا، تو جو بھی لباس پہنا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو اس نبوت کی اس نشانی کی طرح ہے جو میرے کپڑوں میں چھپی ہوئی ہے. تو آپ نے تھوڑا سا کپڑا سرکا لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان لے آیا. طویل قصہ ہے.
نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ ہم سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ ہم سے نکل جائے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے گا تو مبارک ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے، اور جو نہ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب دعا اس کے خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھنا ہے یہاں بھی اور آئندہ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لازم ہے.
نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ
دیکھتے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ سفر کر رہے تھے، کبھی کسی پہاڑ پہ کبھی کسی پہاڑ پہ. کافروں کا ڈر خوف، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافروں نے اسی رات فیصلہ کیا تھا کہ تمام مسلمان ہجرت کر کے نکل گئے، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی. لہذا اگلے دن ان کا حتمی فیصلہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کریں اور آپ کے ساتھی جو ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کے لیے
دو اونٹنیاں انتظام کر کے رکھی ہوئی تھی، تو وہاں سے جب نکلے ہیں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق مشہور تھے، مکہ کے کافر کافر بھی اپنی امانتیں ڈاکوؤں کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، تو اس حالت میں بھی کہ آپ کے قتل کی کوششیں ہو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کافروں کی جو قتل کے در پہ تھے امانتیں بھی آپ کے پاس تھیں، لیکن نبی کی امانت سے اس کو گوارا نہیں کیا کہ امانت میں کوئی خیانت ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ اللہ کے شیر، ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ تاکہ کافروں کو اگر وہ کوئی اٹھتے انہوں نے چھوڑا ہو تو انہیں خبر دے کے بستر پہ کوئی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور جب تک ہم تھوڑا دور تک چلے جائیں گے، تو یہ ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان پر ایسی خطرناک جگہ پر کہ جہاں کے قتل کی واردات ہونے والی تھی وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہی امانتیں ہیں، ان لوگوں کو واپس کر کے پھر تو بھی مدینہ منورہ آ جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آبا جان حضرت ابوبکر صدیق کو پہاڑوں میں کھانا پہنچاتی رہی، غار سور پہ جا کے تین دن تک چھپے رہے تاکہ کافر آپ کی تلاش میں مایوس ہو جائیں تو پھر نکلی ہے، لیکن کافروں نے جب دیکھا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو انہوں نے ہر طرف اپنے آدمی دوڑا دیے، اب جائے ہیں ان کو بھی معلوم تھا کہ معلوم راستہ کون کون سا ہے، کس طرح سے گئے ہوں گے اور کہاں کہاں پر غار ہے، تو انہی غاروں میں انہی راستوں میں تلاش کرتے ہوئے بلافر ایک جماعت جو تھی غار سور کے کنارے پر پہنچ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو ہم تک پہنچ گئے اور اب ہم پکڑے جائیں گے، فرماتے ہیں کہ کافروں کے قدم تک مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہونے کی ایک علامت دیکھیں کہ اس کو بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، فرمایا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے صدیق اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، تم مت گھبرا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ ایسے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کا جز بنا دیا، اس تقول بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیجیے کہ جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے اس تقول بھی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام تو نہیں لیکن ساتھی کا لفظ نازل فرمایا کہ مت گھبرا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے اس غار میں جانے کا جو راستہ تھا اس کے اوپر جالا بنا دیا، اور مکڑی جالا اسی جگہ بناتی ہے جس جگہ کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو، اور ایک کبوتر کے جوڑے نے وہاں پر اسی وقت آئے اور انڈے دے دیے اپنا گھونسلہ بنا کے، تو کافر جس وقت وہاں پہنچے ہیں انہوں نے سوچا کہ اندر جا کے دیکھیں باہر میں کوئی چھپا ہوا تو نہیں، تو کسی ساتھی نے ان کو بتایا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے اور انڈے کبوتر نے دیے ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر یہاں سے بھاگ جاتا، لہٰذا وہ سامنے پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دیا۔ بہرحال وہاں سے جب روانہ ہو گئے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے اظہار بند کو توڑ کے اس سے کھانے کو باندھ دیا، لہذا ان کا لطف پر گیا ذاتن لطافین دو اظہار بند والی۔ وہاں سے جب روانہ ہوئے ہیں اور تھوڑے محفوظ راستے پر جب چلے ہیں تو پیچھے سے کفار مکہ کے چھوڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک سراقہ ابن مالک وہ پیچھا کرتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گئے. اب اس سوراخ جو تھے ان کے ہاتھ میں تلوار اور جی اکیلے اور ساتھ میں جو تھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ان کا رہبر تین آدمی. لہٰذا اتنا کوئی خاص ڈر اور خوف نہیں تھا. جب وہ قریب آئے تو پوچھا کیا مقصد لے کر آیا تو بتایا کہ فلاں سردار نے 100 اونٹ انعام کا وعدہ کیا ہے اور ابھی میں جا کے ان کو خبر دوں گا کہ آپ یہاں موجود ہیں اس راستے سے جا رہے ہیں تاکہ میں یہ 100 اونٹوں کا انعام میں حاصل کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پورا کروائی اور سوراخ کا جیسے ہی گھوڑے لگا تو اس کے گھوڑے کے جو پیر تھے وہ پیر اس پہاڑی سنگلاخ زمین میں دھس گئے اور ایسے دھس گئے کہ وہ سمجھ گیا کہ میں نے جس جن کا پیچھا کیا یہ سچے نبی ہیں. جب تک یہ دعا نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں نکل سکتا. لہٰذا اس نے درخواست کی کہ یا محمد, کیونکہ رسول تو مانتے ہی نہیں تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجیے کہ میرے گھوڑے کے پیر یہاں سے نکل جائے اور میں واپس چلا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو وعدہ کر کے تو ہماری خبر کسی کو نہیں دے گا, اور اس زمانے کے کافر بھی جو وعدہ کر لیتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے. زبانی وعدہ بھی اس کے نزدیک اتنا ہے وہ کرتا, اس نے وعدہ کر لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سوراخ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیرے سامنے قیصر و کسرا کے زر و جواہرات رکھے جائیں گے. یہ پیشن گوئی تھی, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ قیصر و کسرا جو اس وقت کی سپر پاور ہوا کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتح ہونے کی اس وقت جب کہ کوئی بھی اسلام کا ساتھ دینے والا نہیں تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنے ساتھی کے ساتھ اکیلے سفر ہو پا رہے تھے, تو اس پر یہ پیشن گوئی تھی کہ اے سوراخ تیرا اس کو کیا حال ہوگا جب تیرے سامنے قیصر کس طرح کی بیگمات کے زیورات اور کنگن رکھے ہوئے ہوں گے. بہرحال وہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے اور وہ واپس چلا گیا اور اس پہ وعدہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کسی کو نہیں دی. بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر و کسرا فتح ہوئے اور حضرت سوراخ جو ہم صحابی بن چکے تھے حضرت سوراخ ابن مالک مال غنیمت جب لایا گیا مسجد نبوی میں گھیر لگایا گیا تو حضرت سوراخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تھا لیکن پھر اس وعدے پہ میں نے اپنی بخشش کرائی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کی پیشن گوئی کی تھی کہ قیصر و کسرا کی سلطنت اسلام کے ذریعے نہیں رہے گی. سوراخ کے سنگ ریزے نکھر جائیں گے, اہل بیدار کا دل پگھل جائے گا, آپ نہ کی جگہ کو بھر دے تو دو, آپ نہ کی ذرا گود بھر دے تو دو, سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا, آپ نہ کی ذرا گود بھر دے تو دو, سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے کملی والے فقط کملی والے نہیں, ان پہ شیدا ہے آسمان و زمین, کملی والے فقط کملی والے نہیں, ان پہ شیدا ہے آسمان و زمین, ایک اشارے پھر رنگ دے تو پتھر پگھل جائے گا.
لاٹھی تو ہر دیہاتی کے پاس ہوتی ہے, وہ مقرر کے ساتھ دوسرے گاؤں چلے گئے,
اب جناب جب 29 تاریخ آئی تو سارے دیہاتی لاٹھیاں لے کر گاؤں سے باہر پبلک کی سمت میں کھڑے ہو گئے، لیکن اس دن اتفاق ایسا ہوا کہ چاند جو ہے وہ تیس کا تھا. اگلے دن پھر پہنچ گئے لاٹھیاں لے کر تو دیکھا کہ شام کا جب ٹائم ہوا تو ایک اونٹ پر سوار، یہ قصے بھی اس لیے آپ سناتے ہیں کہ حضرت والا ہی سے سنے ہوئے ہیں، حضرت والا کی باتوں میں جو نور تھا ہم وہ نور کہاں سے لائے ہیں، ہمیں اپنے والوں سے جو چیزیں ملی ہیں ہم وہی نقل کریں گے، نقل ارشادات مرشد نہیں گنا. جو وہ مرید نالائق ہے جو اپنے پیر کا نام لینے میں کنجوسی دکھائے، اور وہ امتی نالائق ہے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں کنجوسی دکھائے. تو یہ قصے کہانیاں بھی ہمارے بزرگوں نے اپنے بڑوں سے آواز میں سنے، تو یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس سے سننے والوں کی طبیعت جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے. تو دیہاتیوں نے دیکھا کہ شام کا ٹائم ہوا تو اونٹ پر ایک آدمی سوار چلا آ رہا ہے، سب لاٹھیاں لے کر تیار کھڑے تھے. جب وہ قریب آیا تو اس نے پوچھا ہو اونٹ والے ادھر ہی کھڑا ہو جا. وہ بیچارہ رکیا، پتا نہیں کیا معاملہ ہے، پوچھا تیرا نام کیا ہے، بولا رمضان علی. بس انہوں نے کہا یہی ہے جس کے لیے انہوں نے کہا تھا، یہ آئے گا تو روزہ فرض کرے گا اور بھوکا پیاسا مارے گا. ہمیں تو لاٹھیاں لے کے جو اس کی طرف بھاگے ہیں تو اس نے اونٹ کا رخ پھیرا اور جس راستے سے آیا تھا واپس بھاگ گیا. بس انہوں نے جگہ وہ پھر بھی دھوتیاں سیدھی کی اور گاؤں واپس آ کے خوش خوش پورا مہینہ کھاتے پیتے گزار دیا. ایک دو مہینے کے بعد جب وہ وائس صاحب کا دوبارہ چکر لگا اس طرف تو پوچھا بھی میں سبق دے کے گیا تھا روزہ رکھنے کا، تم لوگوں نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ بولے روزہ کیوں رکھتے، آپ نے روزہ فرض ہی نہیں ہونے دیا. تو پوچھا کہ کیوں کیسے روزہ پڑے؟ بولے رمضان صاحب آئے تھے ہم نے لاٹیاں مار مار کے بھرا دیا، جب رمضان آ رہے ہی تو روزہ کیسے بند ہوگا. تو یا ایمان والوں تم پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تقویٰ کو فرض کرتا ہوں. اس کے بارے میں بھی حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اولیاءہ الا المتقون. میرے دوست یعنی دیکھیں کتنی بڑی ذات ہے جس کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سمندر کے کنارے جائیں، آپ تو سب کراچی والے ہیں، سمندر دیکھا ہوگا، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں تو سمندر کا کنارہ نظر نہیں آئے گا، آنکھوں کی حد ختم ہو جائے گی. اور آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان تو نظر آئے گا لیکن اس کے نیچے اگر کوئی جہاز اڑ رہے ہیں یا سیٹلائٹ ہے تو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ آنکھوں کی حد ختم ہو جاتی ہے. اتنی بڑی ذات جس نے یہ دنیا اور یہ اتنا بڑی کائنات، اتنا بڑا سورج اور چاند ستارے، اور آخرت میں دیکھیں تو اتنی جنتیں کہ ایک ایک جنت ہی کو دنیا سے کئی کئی گنا بڑی جنت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات وہ فرما رہا ہے کہ ان اور یا میرے دوست وہ لوگ ہیں جو تقوا سے رہتے. تو اگر کوئی بادشاہ کسی کو کہہ دے کہ میں اس فلاں جو ہے میرا دوست ہے تو وہ دوست کیسا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو درجے میں بادشاہ کا گورنر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کو نسبت ہوگی. لیکن بندوں کو اللہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بندوں کو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے حیض اور باپ کی منی سے اتنے ناپاک نسخے سے پیدا کیا، ایسے ناپاک نسخے کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایک نسخہ ہے کہ تم میرے دوست بن سکتے ہو، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کا پیغام ہے، دوستی کا ایک پیغام ہے کہ آؤ میرے بندوں، میں تمہیں ہاتھ پڑھا رہا ہوں، میرے دوست بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف بڑھتی ہے. میرا بندہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میری طرف رحمت 10 ہاتھ آگے بڑھتی ہے. اس کا وفاد علیہ السلام وسلام. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو اپنی آغوش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے منتظر ہے. لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے سرکتے بھی نہیں، تو تھوڑی سی کوشش ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جیسے بندہ، ایک بندے کا بیٹا ہے اور ابھی وہ چلنا سیکھ رہا ہے، 10 مہینے کا ہوا ہے، چلنا سکھا رہا ہے باپ اس کو، تو باپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے سہارا دے کے کھڑا کرتا ہے، اور ایک قدم پیچھے ہو کے اشارہ کرتا ہے کہ بیٹا آ جا آ جا آ جا. وہ بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو باپ کی رحمت اس کو لپک کے اٹھا دیتی ہے گرنے سے پہلے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہم اپنی جگہ سے سرکتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنی جگہ سے معمولی سی کوشش تو کریں. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کہ اے میرے بندو تقوی اختیار کرو. تو میں تو تم جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے سر پر اپنا اپنے دوست کی اپنے ولایت کا داغ رکھ دوں گا. تو اتنی بڑی ذات ہمیں اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے, اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ تقوی اور ولی اللہ بننے کے. اللہ حضرت والا نے فرمایا کہ دو راستے ہیں. ایک تو وہ لوگ, وہ بچے جن کو ان کے ماں باپ نے تربیت دی شروع ہی سے نیک صحبتوں میں لے کر گئے, تھوڑے بڑے ہوئے تو ناظرہ کے مدرسے میں داخل کیا, ناظرہ قاعدہ ختم کیا تو اس کے بعد حفظ کا مدرسے میں بٹھایا. اس کے اوپر بھی دیکھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے کیسے اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے لوگ دیے. اللہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے, بہا نہ بھی جو ہے, بہانہ کہتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ بہانے, اور بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے, رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے, بہا نہ بھی جو ہے یعنی قیمت نہیں مانگتی اپنی رحمت کے لیے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کی بیوی گھر والی جو تھی اس کو روز دیکھتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے اور سخت مشکل میں ہے, اس کے لیے سارے سوال کر رہی تھی. ایک دن اس نے اپنے اس کے جو بیٹا تھا اپنے شوہر سے اس کو لے جا کے اور مکتب میں مدرسے میں لے کے گئی حافظ صاحب کے پاس کہ قاری صاحب اس کو قاعدہ پڑھا دیجیے اور حافظ میں قرآن بنا دیجیے. اس نے مکتب میں بٹھا دیا پانچ چھ سال کے بچے کو, اور قاری صاحب نے اس کو گائے جب غریب بات پڑھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس میں کیا پڑھائی جاتی ہے. قاری صاحب نے کہا پڑھ بیٹا اس میں کیا ہے رحمان الرحیم. بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اس کو سبق دے دیا, آگے بات بچہ گھر آ گیا, سبق پڑھ کے شام کو گھر آ گیا. رات کو جب بیوی سوئی ہے تو خاص نے دیکھا کہ میرا شوہر جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے, اور اس کے دل میں آواز آئی کہ اے بندے تیرے آواز میں اس قابل نہیں تھے کہ میں تیری مغفرت کرتا, لیکن تیرا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے کہ اے اللہ تو اللہ ہے رحمان ہے رحیم ہے, تو میری رحمت کو جوش آیا کہ میں تیری بیٹے کی اس بات کی لاز رکھوں کہ جو میں ان کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے, تو میں اس کی بات کو کیسے اللہ گزار میری کوشش کروں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے, ہم کوشش تو کریں. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ بندے سے کبھی کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہو. بندہ جو بشر ہے, بشر کے لیے لوازم بشریت میں سے ہے کہ وہ اس سے گناہ بھی ہوں گے. ایسے بہت کم اللہ کے ولی گزرے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا, اور یہ کوئی لوازم بشریت میں سے بھی نہیں ہے کہ لازم لوازم ولایت میں سے نہیں. بشر پہ یاد آ گیا کہ جو میں فارسی کے اشعار آپ کو سنانے والا تھا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, اور پھر حضرت والا کو بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا آواز کب شروع کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جیسے گویا کہ دنیا جہان کی عزت سیر کرا دیتے تھے اور دوبارہ اسی پٹری پہ جاتے تھے کہ میں نے آواز یہاں پہ. ابھی بشر پہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا. سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات کی تمام پاکیاں بنائی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ اپنے یہاں کری. تو فارسی کے یہ دو اشعار ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ نیک لوگوں میں تذکرے سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اشعار یہ ہے کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار ہیں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر,
یعنی اے حسن والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نے خطاب کیا، اے حسن والے آپ کی ذات پر حسن ختم ہے. ویسے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں اتنا حسن دیا تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت ان کی زبان سے جملہ نکلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نازل کر دیا کہ ما ہذا الا بشر ان ہوا الا ملک کریم، یعنی بے اختیار مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ ان کی نظر پڑی تو بے اختیار ان کی زبان سے جملہ لکھا ما ہذا الا بشر، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، ان ہوا الا ملک کریم، ملک کہتے ہیں فرشتے، یہ تو کوئی بہت ہی زبردست خوبصورت فرشتہ ہے، ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. لیکن ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ اور بہت فرماتی کیا ہے یہ حضرت، یہ بھی ایک شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ شعر کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا جو ہے وہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کے اوپر عاشق ہو گئی تھی. تو بعد میں جب پوری ہو گئی تو اس کا نکاح بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شاید یہ شعر کہا ہے کہ اپنے یوسف کو مت ترجیح دے، اپنے یوسف کو مت ترجیح دے، اپنے یوسف کو میرے یوسف پر، مت ترجیح دے اپنے یوسف کو میرے یوسف پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوسف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرماتی ہے شاید کہہ رہا ہوں کی طرف سے کہ مت ترجیح دے اپنے یوسف کو میرے یوسف پر، اس پہ سر کٹتے ہیں. مصر کی عورتوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو جو ان کے ہاتھ میں چاقو تھے اور پھل کاٹنے کے لیے چاقو دیے گئے تھے کہ پھل کاٹ کے کھانے ہیں، تو وہ چاقو انہوں نے اپنی انگلیوں پہ پھیر لیے اور ان کو پتا بھی نہیں چلا تھا انگلی کاٹ دی. تو فرماتی ہیں کہ مت ترجیح دے اپنے یوسف کو میرے یوسف پر، اس پہ سر کٹتے ہیں اس پہ انگلیاں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر تو انہوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی، میرے یوسف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام جو ہے اپنے سر کٹا دیا کرتے تھے. اور کے دامن میں 70 صحابہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی. جب کافروں نے بہت زبردست حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے 70 صحابہ وہاں شہید ہو گئے تھے، اور احد کے دامن میں ان کی قبر مبارک ہے، مزار مبارک ہے، جس کی جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے وہاں زیارت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کا نماز جنازہ پڑھائی تو بزرگان حال ہر صحابی گویا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے اونچے سے لے جل جنازہ میرا، ان کے اونچے سے لے جل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، اور پھر ہونی چاہیے. تو راز کا پتا کہ تقوا کے دو راستے ہیں، اللہ کا ولی بننا کے اللہ تعالیٰ کا جو فرمایا سلمان یاد دلا رہے فارسی کے اشعار پھر رہ گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، دیکھو وقت کی اگر کمی ہو تو پہلے بتا دینا، ایسا نہ ہو لوگ دکاندار ہیں تنگ ہو رہے ہیں، آپ لوگ تو بھائی ہیں، پوچھ لو پہلے سفر گاہ سے اور میرے بھی ان حضرات سے پوچھ، آپ حضرات کو جلدی ہو تو بتا دیجیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن والے جن کی ذات پر حسن ختم ہے، اور ایک اے سید البشر یعنی تمام مخلوقات میں تمام، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین سانچے میں پیدا کیا، افضل
افضل الخلائق بنایا، اس میں سے بھی جو بہترین بشر بنایا حافظ عبدالمنان محمد تعالیٰ، ان کا آج یہاں پر فضل قرآن شریف ہے اور قاری صاحب کی سکھائی ہوئی تربیت کے مطابق ہے آخری ایک روز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك النار إله النار من شر الوسواس الخنار الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم.
قرآن کے موقع پر ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی دعا ہے تمام لوگ ہاتھ اٹھا لے اور اس دعا پر آپ بھی اٹھائے، میں بھی سپاہی ہو کے میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. فرماتے ہیں دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بچے حافظ قرآن ہو جائیں یہ تشریح کی رہی گئی اشراف امتی حمل اصل قرآن و اصحاب الغیب، یہ حدیث شریف میں نے پڑھی تھی کہ امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں اور اصحاب الہ یعنی تہجد گزار ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک بہت محبت بڑا نوٹس دیا ہے کہ حفظ تو کر لیا, تہجد کی نماز سے غافل نہ ہونا. اور فرماتے تھے تہجد کی نماز ویسے تو 3 بجے اٹھ کر پڑھنا مشکل ہے, لیکن آسان تہجد یہ ہے کہ عشاء کے فرض اور 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت اگر پڑھ لیں تو اس کو تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا. تو جو بچے حافظ قرآن ہو جائیں ان کو عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھوا دیں تاکہ وہ اس حدیث کے پورے مصداق ہو جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن اور اصحاب الجہل ہیں. لہذا اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 2 رکعت بچوں کو پڑھوا دی جائیں, اس کے بعد وتر پڑھیں. ویسے وتر کے بعد بھی اگر 2 رکعت پڑھیں گے, سونے سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لی چاہے وتر کے بعد ہو یا پہلے ہو تو اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز وتر کی ہوتی تھی لہٰذا افضل درجہ یہ ہے کہ وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اور یہ حدیث سمجھانے کے دل کو بیٹے تو حافظ قرآن حافظ قرآن ہو گئے, اب اصحاب لیل بن جاؤ تاکہ حدیث پاک کے ضرور درست تمہیں حاصل ہو جائیں اور امت کے بڑے لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے. یا اللہ اس ختم قرآن کی قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام مقاصد کو پورا کروا دے, ہمارے تمام نیک ارادوں کو باب مراد کروا دے, اور جو لوگ مدد سے چلا رہے ہیں یا دارالعلوم کھولے ہوئے ہیں اے اللہ عالم غیب سے ہم سب خدان دین پر اپنے خزانے برسا دے. عزت نفس اور عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ تمام مالی معاملات میں غیبی مدد فرما, اور بچوں نے جو دعائیں پورے سال میں مانگی یا اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ہمارے خاندان ہمارے بچوں کے حق میں جب وہ حفظ کرنے والے بچوں کے دعاؤں کے لیے حضرت فرمائے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے, ان معصومین کی دعاؤں کو حضرت جیسا بڑا اللہ کا ولی ولی اللہ اونچے درجے کے حالی اور اللہ والے حضرت فرمائے اللہ ان بچوں کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. ان بچوں نے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم سب کے حق میں ہمارے خاندان کے حق میں ہمارے بچوں کے حق میں ہمارے احباب حاضرین اور جو لوگ ہمارے موجود ہیں اور احباب غائبین جو ہمارے دوست یہاں موجود نہیں ہیں سب کے حق میں اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول کروا دیں.
جو حیات ہو اے اللہ آپ علیم آپ سبھی ہیں اے اللہ آپ سب کے دلوں کے حال کریں